مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے احکام تجارت، اور حسب معمول اس میں آپ کے سوالات ہوں گے کاروبار کے حوالے سے، مالیات کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، معاشیات کے حوالے سے، مالی لین دین کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مفتی علی اصغر عطاری المدنی مدظ اللہ العالی، انشاءاللہ عزوجل آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ ترمذی شریف میں فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لا يصعد، کوئی چیز اس کے اوپر نہیں جاتی دعا کی، منه شيء حتى تصلي على نبيک، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب تک تم درود پاک نہ پڑھو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کے سوالات بھی ہوں گے، مفتی صاحب کی طرف بھی چلیں گے، اور سب سے پہلے سلسلے میں شامل کرتے ہیں ایک مدنی گلدستہ جو تجارت کے حوالے سے، تجارت میں پیش آمدہ ایک مسئلے کے حوالے سے بنایا گیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج اس مدنی گلدستے میں ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
حلال دے مجھے اے میرے کبریا۔
آج کل گھر ہو یا بازار، کثیر لوگوں کا بات بات پر قسمیں کھانے کی طرف رجحان دیکھا جا رہا ہے، بارہا جھوٹی قسم بھی کھا لی جاتی ہے، نہ توبہ کا شعور، نہ کفارہ دینے کی کوئی شد بد۔ لہٰذا امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت یہ مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے۔ قسموں کی حفاظت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، یعنی انہیں پورا کرو اگر اس میں شرعاً کوئی حرج نہ ہو، اور یہ بھی حفاظت ہے کہ قسم کھانے کی عادت ترک کی جائے۔ آئیے اب قسم کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت میں زیادہ قسم کھانے سے بچو، کہ قسم مال تو بکوا دیتی ہے مگر برکت مٹا دیتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ خرید و فروخت میں سچی قسمیں بھی نہ کھاؤ، کہ کبھی جھوٹی قسم بھی منہ سے نکل جائے۔ خیال رہے کہ بہت قسمیں کھانے سے روزی کھٹتی ہے، یہ تو سچی قسم کا اثر ہے، پھر جھوٹی قسموں کا کیا حال ہوگا۔ شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار بإذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جھوٹی قسم سے سودا فروخت ہو جاتا ہے اور برکت مٹ جاتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، قسم سامان بکوانے والی ہے اور برکت مٹانے والی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، اس رب الانام کا نام لے کر جھوٹی قسم کھانا کتنی بڑی نادانی کی بات ہے، اور وہ بھی دنیا کے کسی عارضی وقتی فائدے یا چند سکوں کے لیے۔ ہم اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ عزوجل ہمیں بیجا اور جھوٹی قسمیں کھانے سے بچائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں, اور یہ جو ہمارے قمری مہینے ہیں اور قمری کیلنڈر ہے, اس کے حوالے سے کچھ مفتی صاحب سے مدنی پھول لیتے ہیں. جی مفتی صاحب, کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا
جی,
تو ایک ولولہ اور ایک جذباتی ردم
جی
اتار چڑھاؤ آتا ہے,
کیفیت تبدیل ہوتی ہے,
تبدیل ہوتی ہے
ٹھیک.
تو یوں اگر کیفیات مثبت طریقے سے تبدیل ہوتی ہیں تو بہت اچھا ہے
جی,
مقاصد شریعت پورے ہو رہے ہوتے ہیں تو بہت اچھا ہے. جیسے اس موقع پر پوسٹیش بنتی ہیں, مبارکباد کے پیغام چلتے ہیں, نیا اسلامی ہجری سال مبارک ہو, یہ پیغامات چلتے ہیں, یہ سب جو طریقہ کار ہیں عین اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں
ٹھیک.
اور بلکہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ایک اسلامی تقویم ہے
جی,
اسلامی کیلنڈر ہے, اس کی آگاہی ملتی رہتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ جناب اسلامی کیلنڈر کے حساب سے کچھ ہوا ہے.
صحیح.
اور علماء نے تو اس بات کی تاکید بیان کی ہے کہ اپنے معاملات کو ہو سکے تو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہی ترتیب دیا جائے
ٹھیک.
بہت سارے ایسے فقہی مسائل ہیں جن کا دار و مدار اسلامی کیلنڈر پر ہے
ٹھیک. وہاں تو واجب ہوگا جہاں 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 جہاں,
بہت سارے جگہوں پر واجب
ٹھیک.
جیسے عدت کے مسائل ہیں
ٹھیک ہے,
اگر کسی خاتون کا کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے
ٹھیک
پہلی تاریخ کو
ٹھیک ہے,
اب وہ قمری اور ہجری مہینے کے اعتبار سے
جی
اپنے 4 مہینے 10 دن پورے کرے گی
ٹھیک ہے.
اب وہ جو درمیان کے مہینے آئے ہیں وہ 29 کے ہوں یا 30 کے ہوں
ٹھیک ہے,
جس طرح بھی ہوں 4 مہینے 10 دن پورے کرے گی
ٹھیک ہے.
لیکن اگر پہلے کو انتقال نہیں ہوا
جی,
کسی اور دن ہوا ہے
بیچ مہینے کے بیچ میں کسی دن,
تو پھر وہ گنتی کے اعتبار سے 30-30 کا ایک مہینہ لے کر 4 مہینے 10 دن پورے کرے گی
ٹھیک.
اسی طریقے سے اور بہت سارے مسائل,
زکات ہے,
زکات کا جو سال ہے وہ ہجری سن کے اعتبار سے پورا ہوگا
جی.
اسی طریقے سے جو ہے وہ روزوں کا آنا
ٹھیک,
حج بیت اللہ
ٹھیک,
عید کا آنا, بقرعید کا آنا, تو یوں ایک محور اور مرکز ہے, یعنی ایک حساب کتاب کا ایک ایسا ضابطہ ہے جس سے کوئی بھی مسلمان مستغنی نہیں ہے
ٹھیک,
ہر ایک کو واسطہ پڑھنا ہی ہے
ٹھیک
ان سے. اچھا, یہ مہینے جو ہیں
جی
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں
جی
مہینے تو تھے
ٹھیک,
محرم کو محرم ہی کہا جاتا تھا, رجب کو رجب ہی کہا جاتا تھا
ٹھیک,
سفر کو سفر ہی کہا جاتا تھا. البتہ کفار مکہ یہ کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں
جی
کہ وہ 4 جو مہینے حرمت والے, ان کو وہ حرمت والا تو سمجھتے تھے
صحیح,
کہ اس میں جنگ نہیں ہے, قتل و قتال نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے یہودیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ مچھلی کا شکار منع کیا گیا تو انہوں نے مچھلی کا شکار کرنے کے لیے مختلف ہیلے اور بہانے اختیار کیے
ٹھیک ہے.
تو زمانہ جاہلیت میں کفاران مکہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کہیں گے ٹھیک ہے حرمت کے تو 4 مہینے ہیں, ایسا کرتے ہیں ابھی تو ذرا جنگ چل رہی ہے, اگلا مہینہ کر دیتے ہیں حرمت والا,
مہینہ آگے بڑھا دیا,
مطلب رجب یہ مہینہ نہیں مناتے, اگلا مہینہ رجب کا منا لیں گے, فلا مہینہ جو ہے وہ محرم کا منا لیں گے, یا جو بھی مہینے ہیں
ایڈیٹنگ کر لی گئے
آگے پیچھے. ایڈیٹنگ تو بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, پورا ہی محرف کر دیا
ٹھیک ہے.
تو وہ یہ کچھ کیا کرتے تھے, اور یہاں تک کہ اسلام آیا اور اسلام کے آنے کے بعد احکام نازل ہوئے, تو ظاہر بات ہے اب رمضان میں آنا ہے
ٹھیک ہے,
آگے پیچھے تو تصور ہی نہیں ہے
صحیح ہے.
تو وہ جو ان کی کارستانیاں تھیں وہ بند ہو گئیں, مہینے تو تھے
جی
لیکن یہ تھا کہ مہینوں کا اعتبار کر کے معاملات نہیں چلائے جاتے تھے
ٹھیک ہے.
ظاہر بات ہے جو ریاست اسلامیہ تھی وہ اپنے آغاز پر تھی, اور بہت سارے ایسے ضروری کام تھے جن کی طرف توجہ مائل تھی
ٹھیک ہے.
تو سب سے پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مکتوب روانہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ آپ جو ہے وہ جو مختلف گورنر ہیں علاقوں کے ان کو احکامات صادر فرماتے ہیں تو اس میں اگر تاریخ لکھی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا.
صحیح.
اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا حکم کس وقت لکھا گیا, کس وقت ہم تک پہنچا, ہم نے کب سنایا, جو حساب کتاب کرنا باقی رہے گا. اور اس کے اور بھی فوائد انہوں نے اپنے
تاریخ مینشن ہو
اور بھی مکتوب میں لکھے, تو ان کا یہ مشورہ بڑا پسند کیا گیا. تو یہاں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو انسانی توجہ ہے
جی
اس کے اندر ایک درجہ بندی رکھی گئی ہے. ہم قرآن کریم فرقان حمید کو دیکھتے ہیں
جی
تو قرآن کریم فرقان حمید بھی تدریجاً نازل ہوا ہے
جی.
یعنی انسانی نفسیات یہ ہیں کہ ایک بارگی میں سارے احکام سننے کی متحمل نہیں تھی, تو اس لیے تدریجاً ایک لمبا عرصے میں جو ہے وہ نازل ہوا ہے, تقریباً جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں.
ٹھیک ہے.
تو اسی طریقے سے جو مسلمانوں کے معاملات تھے وہ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آتی گئیں
جی,
بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ سمجھی گئیں کہ ضروری ہیں یا یہ کرنی چاہیے یا اس میں بہتری ہے یا اس میں فوائد ہیں
جی,
اور بہت ساری ایسی چیزوں کو بطور دین سمجھ کر کیا گیا
جی.
جو اعتراض ہوتا نا سرکار کے دور میں نہیں تھا,
ٹھیک ہے,
لہٰذا بے عزت ہے.
صحیح.
فلاں دور میں نہیں تھا لہٰذا یہ تو غلط ہی ہوگا. یہ اصول نہیں ہے. اصول اصل میں یہ ہے اگر شریعت نے منع کیا ہے تو وہ بدعت سیاح ہے,
ٹھیک,
ورنہ ہر ایسے کام کو بدعت سیاح نہیں کہہ سکتے.
ٹھیک.
ہاں لوگ بھی اعتبار سے بدعت کہلا سکتا ہے کہ ایک نیا کام ہے.
ٹھیک.
تو یہ بھی ایک نیا کام تھا.
ٹھیک.
اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور مشاورت ہوئی کہ ہم ایک کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں.
ٹھیک.
کیلنڈر اس لیے تو چل رہا تھا.
صحیح.
اب ایک اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنا تھا اور یہ اس بات میں تو شک نہیں تھا کہ اس کا تعلق چاند سے ہوگا, کمرے کیلنڈر ہوگا, لیکن وہ کیلنڈر شروع کب سے کریں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکومت کر رہے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی پردہ فرما چکے ہیں, حیات ظاہری جو ہے وہ موجود نہیں ہے حیات ظاہری کے ساتھ.
ٹھیک ہے.
تو کب سے وہ فرض کریں, اس دن سے فرض کریں, ایسا ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا.
یعنی سال شروع کب سے کریں؟
یعنی وہ چاہتے تو اس دن سے بھی کر سکتے تھے نا
جی.
کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارے ذہنوں میں آج آیا ہے لہذا ہم آج سے جو ہے نا وہ کیلنڈر شروع کرتے ہیں.
صحیح.
آج کے بعد جو سال آئے گا وہ دوسرا سال ہوگا اور تیسرا ہوگا چوتھا ہوگا.
ہے تو ہمارے ہاتھ میں.
ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا.
اللہ کبھی.
اب مختلف مشورے آئے. ایک مشورہ یہ آیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلان نبوت فرمایا اس دن سے, ایک مشورہ یہ آیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جس دن وصال ہوا اس دن سے. یوں 3 سے 4 جو ہیں وہ جو کتابوں میں آیا کہ تقریباً 4 قسم کی آرا جمع ہو گئیں.
ٹھیک ہے.
لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس رائے کو پسند فرمایا اور جس پر فیصلہ ہوا وہ یہ تھی کہ جس دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی.
ٹھیک.
ہجرت فرما کر آپ تشریف لائے, مدینہ منورہ کی زندگی کا آغاز ہوا
جی,
اور ایک طرح سے ریاست اسلامیہ کا آغاز ہوا, تو اس دن سے ہم اس کی تقویم کو لیتے ہیں. تو وہ جو سال آپ نے ہجرت فرمائی وہ پہلا سال قرار پایا, اس کے اگلے والا دوسرا, تیسرا, چوتھا, تو یوں تقریباً 15 یا 20 سال گزر چکے تھے
جی.
تو اس سے یہ معاملہ ترتیب دیا گیا اور محرم الحرام سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور ہجرت کے اعتبار سے اس کو لے کر چلا جاتا ہے. اور یہ جو کیلنڈر ہے یہ قمری کیلنڈر ہے, یعنی چاند کے حساب سے اس کا حساب کتاب کیا جاتا ہے. اب یہاں بھی دیکھیے اگر ہم غور کریں
جی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ملیں گے.
اچھا.
کہ بھائی چاند سے کیوں فرض کرتے ہیں
جی؟ آپ کو سوال تو ہے.
اب دیکھیے اگر بالفرض سورج سے فرض کیا جاتا,
یہ سورج سے بنایا جاتا,
اگر ایک مثال دیتے ہیں سورج کے حساب سے چلتے
ٹھیک
ہے اور یہ طے ہو جاتا کہ جی دسمبر میں جو ہے وہ رمضان ہوگا.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
تو دسمبر میں بھی بعض علاقوں میں تو ایسے موسم ہیں جہاں بہت سخت گرمی ہے.
ٹھیک ہے.
اور بعض علاقے ایسے ہوں گے اس میں انتہائی شدید سردی پڑ رہی ہوگی.
ٹھیک ہے.
تو بعض علاقے ایسے ہوں گے جہاں عشاء کے مسائل چل رہے ہوں گے.
صحیح.
تو یوں موسم کے حساب سے فکس ہو جاتا,
ایک ہی موسم میں آتا
اور وہ دشوار گزار ہوتا. اب کیا ہے کبھی سردی میں، کبھی کم سردی میں، کبھی زیادہ سردی میں، یوں جو ہے وہ اس کا
تبدیل
ہوتا رہتا ہے، اس کا جو دائرہ ہے وہ چلتا رہتا ہے
جی.
پھر ایک اور بڑا مشہور زمانہ جو ہے وہ اعتراض کیا جاتا ہے چاند کے حوالے سے، اس کو بھی میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ جی سائنس نے ترقی کر لی ہے اور سائنس کی اتنی ترقی کے بعد اب کیا ضرورت ہے چاند دیکھنے کی، ہر دوسرا آدمی جس کو تھوڑا سا بولنا آ جاتا ہے اس مسئلے پر آ کر یہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ 1400 سال تک جتنے لوگ آئے وہ تو سیانے نہیں تھے، میں دنیا کا سیانہ آدمی ہوں، میں بولنا جانتا ہوں، میں فلاں ہوں. تو وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ جی اب کیا ضرورت ہے جو نا وہ دقیانوسوی سوچ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، چاند کی برتھ ہو جاتی ہے اس کا اعتبار کر لیا جائے. تو معاملہ یہ ہے کہ چاند کی برتھ ہو جانے کا جو معاملہ ہے وہ نیا نہیں ہے، پہلے سے پتا تھا مسلمانوں کو، پہلے سے پتا تھا.
ٹھیک ہے،
پہلی رصد گاہ جو ہے وہ بغداد مولا میں قائم ہوئی تھی، بنو عباس کی حکومت تھی اس دور کے اندر قائم ہو گئی تھی رصد گاہ
فلکیات
کے حوالے سے، اور مسلمان اتنی ترقی کر چکے تھے. تو چاند کا جو کی برتھ ہے یا چاند کا جو ایک پیدا ہو جانا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے، نئی کیلکولیشن نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
اس بات پر کیوں غور نہیں کیا جاتا کہ اس دور کے اندر جب ریاست بہت بڑی ہوا کرتی تھی،
جی
ریاست کتنی بڑی ہوتی تھی، سلطنت عثمانیہ کتنی بڑی تھی،
ٹھیک ہے،
جب خلافت بنو امیہ تھی یا خلافت بنو عباس تھی، اسلامی ریاست کتنی بڑی بڑی تھی،
ٹھیک ہے،
خود جب ہندوستان تھا مغل بادشاہ حکومت کرتے تھے، کتنی بڑی ریاست تھی یہ.
ٹھیک ہے،
اس دور کے اندر بھی اس بات کا التزام کیا گیا کہ ریاست اعلان کرے گی، جو ذرائع آمد و رفت ہیں وہ نہیں ہوا کرتے تھے، اور کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ قاضیوں کے پاس معاملات کو ریفر کرتے، قاضی حضرات جو ہے وہ کا فیصلہ کرتے، اور پھر یہ ہے کہ حج بھی ہوتا رہا، سارے معاملات ہوتے رہے، ذرائع مواصلات نہ ہونے کے باوجود
جی،
ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام نہ ہونے کے باوجود
جی،
مسلمانوں نے دیکھ کر اپنے معاملات جاری رکھے.
ٹھیک ہے،
آج تو اور آسانی ہے،
رویت پر ہی اعتبار رکھا،
آج تو اور آسانی ہے
جی،
یہاں رویت ہوتی ہے، یہاں پتہ چلتا ہے. اور یہاں جو ہے وہ اب دو علماء کے طبقات ہیں، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جی رویت کی خبر کے لیے ضروری ہے کہ مستند ذرائع استعمال کیے جائیں
جی،
اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اب ٹی وی اور ریڈیو اور اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کی شہرت درجۂ ذنِ غالب تک پہنچ جاتی ہے، اور اب ایسی باتیں ہیں کہ اس سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے، اس میں شک کرنا آسان نہیں ہے.
ٹھیک،
تو آج کے دور میں تو ایک فیصلہ جو ہے وہ دنیا بھر میں پھیل جاتا ہے 2 منٹ کے اندر.
ٹھیک ہے،
تو جن دقتوں کا سہارا لے کر یہ بات کی جاتی ہے کہ چاند کو دیکھنا چھوڑ دیں
جی،
تو وہ دقتیں تو باقی نہیں ہیں.
ٹھیک،
کہاں باقی ہیں وہ دقتیں؟
بالکل نہیں،
اصل دار و مدار دقتیں، دقتیں تو کس زمانے میں تھیں
جی،
اب تو باقی نہیں ہے. اگر دقتیں باقی بھی ہوتی تو اصل دار و مدار دقت کے ہونے یا نہ ہونے پہ نہیں ہے، اصل دار و مدار ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں.
سبحان اللہ،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے دیکھ کر روزہ رکھو، دیکھ کر عید مناؤ، تو آپ کے فرمان پر جو عمل کرنا ہے یہ باقی رہے گا.
ٹھیک،
تو ہم مدعا سمجھیں آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں. ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے 1400 سال سے یہی معاملات چلے آ رہے ہیں، یہ معاملہ چلتے رہیں گے.
مصعب، کالز ہیں ہمارے پاس، اس کی طرف بڑھتے ہیں، کالز لیتے ہیں. جی،
میرا نام سید احسان اللہ بخاری اتاری ہے، میں شاہدرہ لاہور سے بات کر رہا ہوں. قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک صاحب کا سائڈ بزنس یہ ہے کہ وہ سال میں 2-3 دفعہ مختلف مزارات کی حاضری کا پروگرام بناتے ہیں، خود ہی گاڑی بک کرواتے ہیں اور پھر اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں مزار پر جانا ہے اور یہ آنے جانے کا کرایہ ہوگا اور ساتھ ہم اتنے وقت کا کھانا بھی دیں گے. تو پھر لوگ آتے ہیں، نام لکھواتے ہیں، بکنگ ہوتی ہے اور اس طرح وہ مزارات کی حاضری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. تو اس طرح ان کو ہر ٹور سے 20-25 ہزار روپے بچ جاتے ہیں جو وہ اپنے پاس رکھتے ہیں. کیا اس طرح ان کا یہ سائڈ بزنس کرنا شرعاً درست ہے؟ اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی،
دیکھیں جو کام جو کرتے ہیں یہ ٹوریزم کا کام کہلاتا ہے
جی،
تو اس کام کے متعلق فون پر تو انہوں نے پوچھ لیا ہے
جی,
میرے خیال میں فون پر پوچھنا ناکافی ہے. ایک کام تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو شریعت کی تعلیمات سے متصادم ہو.
ٹھیک ہے,
اس کام کے اندر درجنوں جواز کے پہلو موجود ہیں, نو ڈاؤٹ, لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنا پورا پیکج اسکین کروائیں.
ٹھیک ہے,
اب پتہ ہی چلا کہ جناب انہوں نے پیکج دیا کہ ہم آپ کو اس طرح کے ہوٹل دیں گے, اس طرح کا کھانا دیں گے, اور وہ تمام تر سہولیات یہ دیتے ہی نہ ہوں.
صحیح,
یا ان کے تجربات سے ثابت ہوا ہو کہ یہ دے نہیں پاتے.
صحیح,
جیسے میں نے ایک پیکج دینے والے کا پیکج دیکھا, اس نے ایک احتیاط اپنائی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ جی میرے طرف سے یہ یہ سہولیات ہیں,
جی
کھانا نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے,
منع کر دیا. ہاں ایک لنگر ہم چلائیں گے, تو وہ جیسا بھی ہوگا آپ کھا لیجیے گا.
ٹھیک ہے,
تو اس میں پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ کچھ اور لوگ بھی اس میں ملا دیتے تھے. تو اب جانے والوں کو پتا ہے کہ میرا اتنا, میری جیب اتنی اجازت دیتی ہے, اور چلیں تھوڑا بہت تو کھانا یہ کر ہی دے گا, تھوڑا بہت میں کہنے پسند آیا تو کھا لوں گا.
ٹھیک ہے,
لیکن یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا الگ کر لیا کھانے سے.
ٹھیک ہے,
کہ جس میں زیادہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور جس کی کیفیت پہ متعین نہیں ہو پاتی, تو ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے. اصل میں کھانا یوں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ پیکج سستا پڑے,
ٹھیک ہے,
مہنگا نہ پڑے, اور پھر ایک باہر کے کھانوں میں مختلف خرابیاں بھی ہوتی ہیں.
ٹھیک,
تو یوں یہ اپنے تجربات کی روشنی میں وہ باتیں شیئر کریں جن کی وجہ سے تنازعات جنم لیتے ہیں, لوگوں کو شکایتیں ہوتی ہیں, یا جن کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں ہم بیان کرتے ہیں ترغیبات کے طور پر وہ پوری کرنا مشکل ہے.
ٹھیک,
تو پھر اس کا جو متبادل ہے اس پر ڈسکس کریں.
ٹھیک,
تو ویسے تو جو سروس دینا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے بسیں بک کی اور یہ ساتھ جا رہے ہیں, گائیڈ کے طور پر کام کر رہے ہیں, تو یہ ایک ایسا کام ہے جو قابل معاوضہ بنتا ہے. لیکن چونکہ یہ کام معجون مرکب ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں.
ٹھیک ہے,
تو ہر چیز کا الگ الگ جائزہ لینا ضروری ہے.
صحیح, کئی فیسلٹیز دے رہے ہیں تو ان کی تفصیلات بتانا پڑیں گے. ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب, آپ نے کرنسی کی خریداری کی کچھ وضاحت کی تھی. معلوم یہ کرنا ہے کہ اینٹیک آئٹم یا ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کے لیے خریدنا کیسا ہے؟
اچھا جی, جی مفتی صاحب, اینٹیک آئٹم نوادرات جو ہوتے ہیں.
اچھا,
تو یہ کرنسی کی وضاحت تو آپ نے کی تھی, تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اینٹیک آئٹم جو ہوتے ہیں مارکیٹ میں ملتے ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں نوادرات کے نام پر بکتی ہیں, اور وہ نارمل چیزوں سے مہنگی بکتی ہیں.
نوادرات کا جہاں تک تعلق ہے, تو اگر تو نوادرات مال کی حیثیت رکھتی ہیں تو ان کا خریدنا جائز ہے.
ٹھیک,
جیسے کوئی سنگ مرمر کا بڑا پتھر ہے یا کوئی کپڑے کا بڑا ٹکڑا ہے, لوگ اس کو ذخیرہ کرتے ہیں, اس کو مال سمجھا جاتا ہے, تو وہ مال تو ہوگا, نو ڈاؤٹ. پرانے ٹکٹ جو ہے ان کا چلن اگرچہ کم ہو جاتا ہے, لیکن وہ اگر خرید و فروخت ان کی ہوتی ہے, اگر ان کی مالی حیثیت برقرار ہے, ان کا بھی خریدنا اور بیچنا تو جائز ہے. لیکن میں نے پچھلے سلسلے میں اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ مقاصد کی طرف غور کر لینا چاہیے کہ بندہ کیوں خرید رہا ہے.
ٹھیک,
اس کی نیت تفاخر کی ہے یا واقعتاً کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, یا کم از کم گھر کی زینت مقصود ہے. اگر زینت بھی مقصود ہے تب بھی ایک جائز استعمال تو ہے.
ٹھیک,
اگر زینت بھی مقصود نہیں ہے تو پھر تفاخر ہی اگر مقصود ہے تو پھر تو ایک مذموم نیت ہوگی, نیت درست کرنی پڑے گی.
ٹھیک,
خریداری صحیح رہے گی.
ٹھیک, جزاک اللہ. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی,
بعض اوقات خریدار کوئی چیز خریدتے ہوئے قیمت کم کرانے کے لیے یوں کہتے ہیں کہ یہ چیز خراب ہے یا ناقص ہے اور فلاں جگہ کم قیمت کی مل رہی ہے, یوں کہنا اور اس طرح خریدنا کیسا؟
جی مطلب یہ تو ایک کامن مسئلہ ہے, آپ تاجروں کے حوالے سے تو گفتگو کرتے ہیں کہ خریدار جو ہوتا ہے بعض اوقات وہ بھی بے جا نقص نکال رہا ہوتا ہے اور کمی چاہ رہا ہوتا ہے.
دیکھیں, اگر تو وہ درست نقص نکال رہا ہے تو اس کو اس کا حق پہنچتا ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں.
جی,
میں نے پرسوں خریدا تھا برابر والے سے, یا اسی مارکیٹ سے لے کر گیا ہوں میں, پچھلے ہفتے لے کر گیا ہوں, حالانکہ وہ آیا اس مارکیٹ میں سال کے بعد ہے.
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے, وہ زندگی میں پہلی دفعہ یہ چیز خرید رہا ہے, کہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو کہ جو وہ بول رہا ہے وہ صحیح ہو.
ٹھیک ہے,
ایسا نہیں ہوتا. اور بعض لوگ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ دکاندار کو ذرا نیچے لے کر آیا جائے.
ٹھیک ہے,
تو روایتوں میں مذمت کی گئی کہ جب بندہ کوئی چیز خریدے تو اس کی مذمت بیان کرے, اور جب بیچے تو جھوٹی تعریف کرے. تو یہ ایک مضمون طریقہ ہے. بندے کو حقیقت پسند ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے,
اب سچ بول کر بھی تو بھاؤ کم کروایا جا سکتا ہے.
ٹھیک,
تو سچ بول کر بھی تو مال بیچا جا سکتا ہے. تو جو دونوں مرحلے ہیں, ان دونوں مرحلوں میں اعتدال رکھنا یہ ضروری ہے.
ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے خرید لیا تو ٹھیک ہے, ایسے مطلب بیجا عیب نکالے, اب وہ کوئی کہیں پہ بارگیننگ ہو گئی, طے ہو گیا.
دیکھیں, اس عیب نکالنے میں ظاہر بات ہے, جو اگر جھوٹ بولا ہے تو جھوٹ بولنے گناہ ملے گا.
ٹھیک,
خریداری جو ہے وہ تو صحیح ہوگی.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو زیور نابالغ بچوں کی مل کر دیا گیا, اس کی زکات کون دے گا؟
ٹھیک ہے,
نابالغ پر تو زکات نہیں ہے, نہ ہی اس پر قربانی ہے. اس کا فطر جو ہے وہ
ہے,
ایک جدا معاملہ ہے. لیکن قربانی بھی نہیں نابالغ پر, اور نابالغ پر زکات بھی نہیں.
تو یعنی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کون دے گا تو ہے ہی نہیں.
جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا تو تصور ہی نہیں ہے. بالغ ہو گیا تو پھر دیکھا جائے گا کتنی ہے, کیا ہے اور کیا نہیں ہے.
مسلم, یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اگر مجھے بھی سائلین میں شامل کر لیں, کہ بعض اوقات
تو آپ مجیب تو نہیں ہیں. ویسے
نہیں, مجیب تو بالکل ہی نہیں ہوں میں. تو یہ ہے کہ ایک مجھے کہیں سے پتہ چلا, کسی نے پوچھا ہی تھا, اس کے ذمن میں پتہ چلا کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنا کوئی مال, زیور یا دیگر چیزیں جو ہیں وہ کسی نابالغ کی ملکیت کر دینا, ان معنوں میں کہ اب یہ نابالغ کی ملک ہو جائے گی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. بعض لوگ بچت کا گویا کہ راستہ اپناتے ہیں.
اصل میں دیکھیں, دو مختلف چیزیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو نیچرل پریکٹس ہے.
جی,
کہ مثال کے طور پر والدہ کا زیور ہے یا والد کا زیور ہے, والدین میں سے کسی کا زیور ہے.
ٹھیک ہے,
تو وہ ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ جو ہماری بچی پیدا ہوئی ہے, بڑی ہو رہی ہے, یہ اس کے لیے ہم نے رکھ دیا.
ٹھیک ہے,
تو ان کا وہاں یہ مقصود نہیں ہوتا کہ ہم زکوٰۃ سے بھاگ جائیں اس لیے رکھ رہے ہیں.
ٹھیک,
بلکہ وہ ایک کفایت شعاری اور ایک آئندہ کی جو پلاننگ ہے, اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا, اور اپنی ایک جو بھی ایک آمدنی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بچے کو ہم یہ زیور چڑھائیں گے.
ٹھیک ہے,
تو وہاں جو ان کی نیت ہے وہ تو درست ہے.
ٹھیک ہے,
اور وہ اگر ایسی صورت بنتی ہے کہ بچے کی ملکیت ہو جائے.
جی,
کیونکہ اس کی بھی صورتیں بنیں گی نا. ماں کہہ دیں جی بچے کی ملکیت ہے, تو ماں کے کہنے سے نہیں ہوگا.
ٹھیک,
باپ کا زیور اور باپ کہہ دے اور بچی نابالغ ہے تو وہ بچے کی ملکیت ہو جائے گا.
ٹھیک ہے,
تو اب وہ نابالغ کی ملکیت کب ہوگا اور کب نہیں, یہ ایک جدا گانہ بحث ہے.
ٹھیک ہے,
تو یوں اگر ہوتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو یہاں تو ایک جو ہمارے یہاں رواج ہے معمولی لوگوں کا, اس میں ایک اچھا مقصد موجود ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ یار اگلے سال میں بھیج دوں گا اس کو, ابھی یوں کر دیتے ہیں, پھر یوں کر دیں گے, پھر یوں کر دیں گے, تو یہ تو زکوٰۃ سے بچنا ہے. اچھا, جو پہلا طریقہ ہے, ان کو ان کے سامنے بھی ایک مقصد تو جائز ہے.
جی,
ان کو بھی یہ مقصد نہیں کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ سے ہم بچ سکیں.
ٹھیک ہے,
اگرچہ کہ ضمناً یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے.
ٹھیک,
لیکن اصل مقصود اس چیز کو نہ بنایا جائے.
ٹھیک,
اور اگر کوئی کسی بھی مرحلے پر زکوٰۃ سے فرار ہونے کے لیے ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ کرنا جائز نہیں ہوگا.
اچھا, مطلب زکوٰۃ سے بچنے کے لیے تو اس کے ملک کر دیا لیکن پھر خود ہی استعمال کر رہا ہے یا خود بیچ دیا.
دیکھیں, جو نابالغ کے مال کے احکام ہیں وہ تو لاگو ہو جائیں گے نا.
ٹھیک,
پھر استعمال کرنا بھی ممکن ہے جائز نہ ہو.
ٹھیک,
ممکن ہے.
ٹھیک,
دیکھا جائے گا کس صورت میں
کوئی صورت بن سکتی ہے,
کیا جا رہا ہے اور کس طرح نہیں.
ٹھیک ہے, اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی,
میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ہمارا الیکٹرانکس کا کام ہے, تو اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر گاہک چیز لے کر جاتا ہے تو ایک دو دن بعد وہ واپس لے آتا ہے, اسے چیز پسند نہیں آتی, تو اکثر اس صورت میں بحث ہوتی ہے. تو شرعی حکم کیا ہے, وہ چیز واپس لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟
جی,
دیکھیں, اگر اس میں کوئی عیب نہیں ہے تو, اور دیکھ بھال کا لے کر گیا ہے اور کوئی عیب بھی نہیں نکلا. ایک کو دیکھنا, ڈبے سے نکال کے دیکھ لیا, گھر جا کے چلا کر دیکھا تو عیب تھا. تو اگر عیب بھی نہیں ہے اس کے اندر, دیکھ بھال کا لے کر گیا ہے, تو اس کو واپس کرنے کا حق نہیں ہے.
ٹھیک,
دکاندار کی مرضی ہے, چاہے تو اس سودے کو کینسل کرے چاہے نہ کرے, کیونکہ اب اس کو حق نہیں پہنچتا واپس کرنے کا. اگر عیب نکل آیا تو ظاہر بات ہے پھر تو واپس کیا جائے گا.
جزاک اللہ. اگلی کال جی.
محمد شاہرخ اتاری. سلسلہ احکام تجارت بہت پیارا سلسلہ ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جب کوئی گراہک دکان پر آئے مال لینے کے لیے اور سیٹھ نے کہا کہ اسے اتنی فٹ کاٹ کر دے دیں, اس چیز کو اتنا فٹ کاٹ کر دے دیں, اور اس سے زیادہ اگر اپن نے تھوڑی سی بڑھا کر دے دی تو کیا اس صورت میں گناہ ہوگا یا نہیں؟ اس کی رہنمائی فرمائیں.
بعض چیزوں میں تو عرف ہوتا ہے, جیسے کپڑا کاٹ رہے ہیں تو کپڑا کے جو درمیانی گز ہیں, پہلا گز بالکل ٹائٹ کر کے ناپ کے دے گا وہ, دوسرا گز, تیسرا گز, جو آخری گز ہوتا ہے اس میں تھوڑا بہت بڑھا دیتے ہیں. تھوڑا اس میں عرف ہوتا ہے. بعض جگہوں پر دودھ ماپتے وقت بھی عرف ہوتا ہے کہ وہ آخر میں تھوڑا زیادہ ڈال دیتے ہیں. تو جہاں جہاں عرف ہے اور سیٹھ کو پتا ہے کہ بلکہ سیٹھ کا اپنا معمول ہے, اسی سے انہوں نے سیکھا ہے ایسا کرنا چاہیے, اور وہ دیکھ رہا ہے صبح شام منع نہیں کر رہا, ایک انڈرسٹوڈ صورت ہے کہ اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر, بلکہ وہ تو خود ترغیب دیتا ہے کہ تھوڑا ایسا کر لیا کرو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں چیز جو ہے وہ بڑی مہنگی ہے
جی,
اور یہ امکان موجود ہے کہ سیٹ ہرگز کی اجازت نہیں دے گا, تو وہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور اگر کوئی ایسا موقع آئے تو پوچھ کر کرنا چاہیے.
ٹھیک, جزاک اللہ خیر. ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب.